نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تیسویں پارے کی تلاوت سورہ لیل تک کی گئی ہے اور کل انشاءاللہ سورہ والضحا سے لے کر ناس تک تلاوت کی جائے گی اللہ نے چاہا تو، لیکن آج بیان پورے پارے کا ہوگا اس لیے کہ کل اس کا موقع نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے سلسلے کا یہ آخری بیان ہو. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرمائیں، اور جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سورہ نبا سب سے پہلی سورت ہے اس آخری پارے کی. نبا خبر کو کہتے ہیں. قیامت کے بارے میں کفار آپس میں چہمہ گوئیاں کرتے رہتے تھے اور بعض اس کا اکثر تو انکار ہی کرتے تھے، بعض شکوک کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عم یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، یعنی یہ پوچھتے تھے آپس میں کیا واقعی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں عنی النبأ العظیم، نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں وہ شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا قیامت واقع ہونے والی ہے. الذی ہم فیہ یختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے کہ ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوگی، آپس میں اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. جس چیز کے بارے میں یہ اختلافات کرتے ہیں تو ہرگز نہیں، یعنی یہ اختلافات کے ذریعے یا آپس میں بات چیت کے ذریعے سے بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ واقعی جس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ چیز وقوع پذیر ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے مظاہر یہاں پر پیش کیے ہیں کہ جو خدا ان سب چیزوں پر قادر ہے اس کے لیے دوبارہ اٹھایا جانا، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے. چنانچہ فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا، والجبال اوتادا، زمین کے لیے پہاڑوں کو اس کی میخیں اور کیلیں نہیں بنا دی، یعنی زمین پر ہم نے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، وہ گویا کہ وہ زمین کی کیلیں ہیں جن کو ہم نے گاڑ دیا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ برقرار رہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ کیلیں نکال دیتے ہیں، اور جب چاہیں وہ یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے، یہ بالکل روئی کی گالوں کی طرح، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا سورہ قاریہ کے اندر کہ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، جس طرح ہلکے پھلکے ہو کر روئی اڑتی ہے اسی طریقے سے لوگ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ابھی اڑ رہے ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا، جوڑے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند ایک نعمت کی چیز عطا فرما دی. یہاں بطور خاص نیند کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ نیند بڑی نعمت کی چیز. جو لوگ ٹھاٹ سے سوتے ہیں اور انہیں آرام سے نیند آ جاتی ہے، نہ گولیاں کھانی پڑتی، تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ان کے پاس، ورنہ لوگ گولیاں کھانے کے باوجود بھی چین کی نیند سو نہیں سکتے. اور بعض لوگ جو نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں انہیں بیچاروں کو اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایک صاحب میرے پاس یہاں سے آیا کرتے تھے قریب سے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، بھلے آدمی اور نیک آدمی تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ مجھے نیند نہیں آتی. حالانکہ وہ ڈان اخبار میں تھے اور قابل آدمی تھے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی طرف بھی رجحان تھا ان کا، ماشاء اللہ نمازی تھے. تو کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی، ساری ساری رات جاگتا ہوں. نتیجہ یہ کہ ڈاکٹروں نے مجھے گولیاں لکھ کر دیں، تو پہلے میں نے ایک گولی کھائی، پھر دو کھائی، پھر تین کھائی، پھر چار کھائی. اب حال یہ ہے کہ میں 10 گولیاں کھاتا ہوں تب بھی مجھے نیند مشکل سے آتی ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جب میں لیٹرین میں جاتا ہوں تو جب تک 20-25 لوٹے مسلسل پانی بہاتا نہ رہوں اس وقت تک جو ہے وہ جو ہے اجابت نہیں ہوتی. تو بعض اوقات وہ یہاں آیا کرتے تھے مسجد میں اصل میں، اور مجھے کہتے تھے کہ گھر میں ہمارے پانی نہیں ہے اور یہاں میں آیا ہوں، اور کیونکہ میرا مسئلہ ایسا ہے اس کے بغیر مجھے اجابت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر انسان کو بیماریاں نہیں ہیں اور عافیت کے ساتھ پیشاب بھی آ جاتا ہے، اجابت بھی ہو جاتی ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے. خدا نہ کرے پیشاب بند ہو جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے انسان کو کتنی بڑی تکلیف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو یہ ساری نعمتیں حاصل ہیں، آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بڑی نعمت ہے. آج اس کا ہمیں ادراک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نیند بھی نعمت، ورنہ لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تب بھی نیند نہیں آتی. تو بہرحال اس کو فرمایا کہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ بتا دیا کہ وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا کہ رات اندھیری ہوتی ہے اس میں تمہیں نیند آ جائے گی. اگر رات میں یہ اندھیرا نہ ہو تو بعض اوقات نیند روشنی میں آتی نہیں. دن میں آدمی کو ویسی نیند نہیں آتی جیسے رات میں آتی ہے. تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ جبری طور پر نیند کو مسلط کر دیا. کوئی آدمی جاگنا بھی چاہے تو وہ ایک حد تک جاگتا ہے، اس کے بعد جمائیاں لینی شروع کر دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ رمضے ہو جاتے، سب لیٹ جاتے سو جاتے. تو یہ جبری نیند ہے. اور پھر یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ صرف انسانوں پر ہی نہیں، جانوروں پر بھی جبری نیند مسلط کر دی. ورنہ ہوتا یہ کہ جناب آپ کے نیند کا ٹائم ہوتا اور مرغا جو ہے وہ بیدار ہونے کا ٹائم ہوتا تو اذانیں دینے شروع کر دیتے، مشکل ہو جاتی. یا کوئی اور جانور وہ اپنے بولیاں بول رہا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ نیند ایسی، یعنی رات ایسی بنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جبری طور پر انسان ہو یا جانور حیوان ہو جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب پر نیند کو مسلط کر دیا کہ سو جاؤ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح فرمایا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن تمہارے معاش کے لیے رکھا کہ بھئی تم کماؤ کھاؤ، اس میں محنت کرو. اسی طریقے سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان فرمایا. اور آخر فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا کہ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغشاقا، کہ کافروں کو پینے کے لیے جو ہے وہ خون اور پیپ دی جائے، اس کا ذکر فرمایا. وہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا بھی ذکر فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، تقوی والے لوگ کامیاب ہوں گے اس دن. اور وہاں پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں گے اس کو اس رکوع میں آخر تک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور آخر میں فرمایا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں عذاب قریب سے ڈرا رہے ہیں. دیکھو ایک آنے والا دن ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، تو اس سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کے ہر آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اپنے ہاتھ، جو اس کے ہاتھوں نے بھیجا. اصل میں کرتا تو انسان پورا کا پورا خود ہی ہے، لیکن ان سب چیزوں میں ہاتھوں کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. عام طور پر کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے ہاتھوں کا کیا گھر ہے، کیا مطلب. اور بعض لوگ بڑے بوڑھے بڑی عمدہ مثالیں دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی جن گٹھاؤں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے. جو گٹھے اپنے ہاتھوں سے لگاتا ہے انسان، بعض اوقات ہاتھوں سے نہیں کھلتی، پھر وہ گٹھا لگی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، اور دانتوں سے جب کھولتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے. سمجھے؟ تو یہ ہاتھوں کا جو عمل دخل ہے بہت زیادہ ہوتا ہے سارے کاموں میں، جتنے بھی کام، اچھے کام کر رہا ہو یا برے کام کر رہا ہو، تو اس میں ہاتھوں کا عمل دخل چونکہ بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یوم ینظر المرء، جس دن کے انسان دیکھے گا، نظر کرے گا، ما قدمت یدا، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اس کو دیکھے گا، جو اس کے ہاتھوں نے بھیجا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اس دن، کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں، یا میں مٹی ہوتا. یعنی اس کی حسرت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مٹی تو ختم ہو جائے گا خود، لیکن انسان کو تو عذاب ہوگا، اس کے کیے جو کچھ کیا دھرا ہے وہ بھگتے گا. اس لیے اس وقت وہ افسوس کرے گا، حسرت کرے گا کہ میں مٹی ہی ہوتا، یا میں مٹی ہو جاؤں، یا میں مٹی ہو جاؤں تاکہ مجھ پر عذاب نہ ہو. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں ان چیزوں کا ذکر کیا، اور پھر سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، فرشتوں کی کا ذکر فرمایا کہ بعض فرشتے وہ ہیں جو سختی کے ساتھ جان نکال لینے والے ہیں. والنازعات غرقا، کافر کا جب وقت آخر آتا ہے اس کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو چونکہ اس نے اچھے کام تو کیے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے اس کی روح بھی بھاگتی پھرتی ہے. جیسے آدمی جب پرندوں کو پکڑتا ہے تو پرندے کب ادھر بھاگتے ہیں کب ادھر بھاگتے ہیں، بچنے کے لیے کہ ہاتھ میں نہ جاؤں. اسی طریقے سے وہ روح جو ہے جب اس پر حقیقت کھلتی ہے کہ بھائی اب میرا برا وقت آ گیا، تو اس کے بعد پھر وہ چھپتی پھرتی ہے جسم کے اندر. تو فرشتے جو نکالنے پر معمور ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سختی کے ساتھ جان نکال لیتے ہیں، یعنی کہیں بھی چھپے اس کو کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں. والنازعات غرقا. اور اسی طریقے سے اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ اہل ایمان کو جب آخری وقت آتا ہے تو اس پر اس کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں دکھلاتے ہیں آخرت کی، جس کے نتیجے میں اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے کہ میں وہ باہر نکلوں، تو آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، وہ چھپتی نہیں پھرتی. اس لیے فرمایا کہ آسانی کے ساتھ فرشتے نکالنے والے اور سختی کے ساتھ کھینچنے والے، تو مراد وہی فرشتے ہیں جو روح کو کھینچتے ہیں اور نکالتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے سورہ عبس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھری تنبیہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص تھے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے اور سب جنت میں چلے جائیں، یعنی آپ اس پر حریص تھے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لعلک کا باقع نفس کا اللہ یکون مومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ کے دل پر جو اتنا غم ہوتا ہے اور آپ اتنا غم برداشت کرتے ہیں ان کے کفر کافر ہونے کی وجہ سے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے؟ آپ فکر مت کیجیے ان کی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی آپ اتنی زیادہ فکر مت کیجیے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے اس تبلیغ کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے مارے بھی کھائیں، پتھر بھی برداشت کیے، اپنے آپ کو لہو لہان بھی کرایا. یہ سب کس کے لیے تھا؟ اسی لیے تھا کہ تاکہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اسی کام کے لیے تکلیف اٹھاتے تھے. لیکن کچھ لوگ جو خوش قسمت تھے وہ مان گئے، اور جن کی جو محروم القسمت تھے وہ محروم رہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مجلس تھی کہ جس میں بڑے بڑے رؤساء مکہ اور بڑے بڑے سردار جس میں ابو جہل وغیرہ بھی تھے سب شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دین کی سے متعلق کچھ باتیں کر رہے تھے، اور مقصود یہ تھا کہ یہ شاید ایمان قبول کر لیں. اتنے میں ایک نابینا صحابی تشریف لائے. چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے ان کو تو نہیں پتا کہ اس وقت کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت کا مطلب پوچھنا چاہا، اور فوری چاہا کہ مجھے اس کا فوراً جواب دے دیجیے آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات، ان کی یہ آمد ناگوار گزری، اور آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے. یعنی آپ نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور پسند نہیں کیا کہ وہ ایسے موقع پر آئے ہیں جبکہ آپ بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں دین کی. اور آپ کو پھر دوسری بات یہ کہ یہ اپنے ہی آدمی تھے، مسلمان تھے، کسی بھی وقت یہ معاملہ اور مسئلہ پوچھ سکتے تھے، لیکن یہ اس وقت جو ہے چونکہ آئے تو آداب مجلس کے خلاف تھا چونکہ یہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ عباسا وتولا چی بجبی ہوئے، یعنی آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے. انجا اہلاما، اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا اندھا آدمی آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تو یہ تھا کہ یہ کسی اور وقت معلوم کر لیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا ادھر بیان کر دیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں تو یہ نابینا ہے، نظر ان کو نہیں آتا، اس لیے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ بتلا دی کہ ان کافروں نے تو ایمان نہیں لانا، لہذا جو لوگ آپ کے پاس اپنا نفس کا تزکیہ کرانے کے لیے آتے ہیں اور جو آپ سے اصلاح کرانے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو وقت دیں، ان کی طرف متوجہ ہوں. اس لیے کہ جب آپ ان سے کوئی بات کہیں گے تو ان کا فائدہ یقینی ہے، اور یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کا کوئی یقینی بات نہیں، جیسا کہ ہوا بھی کہ بعد میں ایمان بھی نہیں لائے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو اسلام کی دولت پر باقی رکھنے کے لیے کوشش کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ نئے مسلمان کرنا. نئے مسلمان تو اپنی جگہ پر ہیں، ہم سچے دل سے سوچیں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم بھی تو نام کے مسلمان ہیں. اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، افطاری میں دیکھتا رہتا ہوں بعض اوقات الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سب مسلمان ہیں. یہ تک بھی نہیں پتا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے الٹے ہاتھ سے. اب یہ سوچنے کی چیزیں ہیں، بعض لوگ ان چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن جن کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کی اہمیت ہے وہ تو دیکھیں گے یہ بات اور سوچیں گے بھائی یہ کیا بات. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں جہاز سے آر جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو جب کھانا آیا ایک صاحب جو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کیا کہ الٹے ہاتھ سے چھری پکڑی، الٹے ہاتھ میں جو ہے وہ چھری پکڑی اور سیدھے ہاتھ میں چھری پکڑی اور الٹے ہاتھ میں چمچ پکڑا. اب اس کو کاٹ کے وہ کھانا انہوں نے الٹے ہاتھ سے شروع کیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان سے پہلے سے کچھ بات چیت تو ہو ہی رہی تھی. فرمایا کہ اگر آپ اس چھری کو الٹے ہاتھ میں پکڑ لیں اور چمچ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں تو یہی کھانا آپ کے لیے بھائی سے ثواب ہو جائے گا ایسا کرنا. اس نے بڑی نخوت سے حقارت سے کہا کہ میاں چھوڑو یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، ہم لوگ اس سے جو ہے وہ اسی سے انہی باتوں سے تو ہم پیچھے ہو گئے. فرمایا کہ کتنے سال سے یہ عمل کر رہا ہوں الٹے ہاتھ سے کھانے کا، کتنے آگے نکل گئے، کتنی ترقی کر لی تم نے. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم یہ کہیں کہ اس سے مسلمان پیچھے ہو جاتا ہے، یقیناً آخرت کے اعتبار سے پیچھے ہو جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے یقیناً پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کی ترقی کا سیدھے الٹے ہاتھ سے کھانے میں کوئی دخل نہیں کہ صاحب اگر کھاؤ گے تو آگے نکل جاؤ گے، یا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے کوئی ترقی کر لے گا آدمی چاند پہ پہنچ جائے گا، یہ کام تو کتا بھی کر لیتا ہے یا نہیں کرتا. کتے کے بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا. تو بات یہ ہے کہ نبی کے طریقوں سے محبت کرو. اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ محبت ہمیں غیروں کے طریقوں سے ہے، انداز بھی وہی اختیار کرتے ہیں، طریقے بھی وہی اپناتے ہیں، تہذیب بھی وہی اپناتے ہیں، کھڑے ہو کے کھانا، الٹے ہاتھ سے کھانا اور اس کو بھائی سے فخر سمجھنا اور اگر کوئی کہے تو اس کو حقیر جاننا، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. اپنے نبی سے محبت اگر ہمیں ہے تو آپ کے طریقوں سے ہی محبت ہوگی. اس سے تو مجنو اچھا تھا، اپنے کتے کو لیلا کے کتے سے پیار کرتا تھا، اس کو چومتا تھا. کسی نے کہا بھائی یہ لیلا تو نہیں ہے، اس کو کیوں چومتا ہے؟ کہا کہ کتا تو لیلا کا ہی ہے. تو محض اس بنا پر، اور ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے کا کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن طریقے ہم نے غیروں کے اپنائے ہوئے. اس لیے میرے عزیز بھائیو اس طرح غور کرو کہ آپ سسم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا گویا کہ جنت کے راستے پر چلنا ہے، اور سنت پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، محبت کرنا ہے آپ کے طریقوں کو. تو اس لیے ان کو معمولی نہ سمجھیں، اہمیت دیجئے اس کو. اگر غلطی سے ہم الٹا کام کر رہے ہیں یا ہمیں علم نہیں ہے، بے خیالی میں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ہم احساس دلا دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی ورنہ شاید میں الٹے ہاتھ سے کام یہ کرتا رہتا، اس کا شکریہ ادا کیجئے. انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو جو ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے اگر کوئی اچھی بات کہہ دے اس کو آپ فوراً اس کو جزاک اللہ کہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر. بہرحال یہاں پر یہ بات بتلا دی کہ مسلمانوں کا اسلام پر قائم رہنا، یعنی وہ مسلمان وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ان کو اسلام پر قائم رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آدمی نئے مسلمان بنانے کی فکر کرے. تو ہمیں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں، آپ کے طریقوں پر چلیں. یہ اب آج اگر کسی سے کو پوچھ لے، اتنے بڑے مجمع میں کسی سے کو پوچھ لے کہ صاحب اسلام کی بنیادی باتیں کتنی ہیں، تو شاید ہی کچھ لوگ ہوں جنہیں معلوم ہو، ورنہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر، جبکہ یہ بنیادی بات ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آنی چاہیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں یعنی اہل باطل، وہ عام طور پر اپنے دین کا پرچار اس انداز میں کرتے ہیں کہ گانا بھی گا رہے ہیں تو دین کا پرچار، قوالی بھی گا رہے ہیں تو دین کا پرچار، چمٹا بھی بجا رہے ہیں تو دین کا پرچار. دما دم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر، یہ کیا ہے؟ یہ پرچاری تو ہے نا کہ علی کا پہلا نمبر، ابو بکر کا نمبر پہلا نہیں ہے، عمر کا نہیں ہے، عثمان کا نہیں ہے، علی کا پہلا نمبر. یہ اصل میں عقائد ہیں جو کسی بھی طریقے سے انسان دوسرے لوگ اپنے بچوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں. ہمارا بچہ بھی وہی کہہ رہا ہے دما دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. تم تو ابو بکر کا پہلا نمبر کہو بھائی، نہیں سمجھتے بات؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو وہاں تو ہر اعتبار سے تبلیغ ہو رہی ہے اور ہمیں دین کی بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں. تو اس لیے جتنے باطل فرقے ہیں وہ اپنے بچوں کے عقائد شروع ہی سے اور جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو عقائد بھی درست ہو جائیں اور اپنے دین پر وہ پکے ہو جائیں. اور ہم لوگ ہیں سنی، سن، یہ سنی سن سے ہے، یعنی بالکل سن، جس کو کہتے ہیں نا کہ آزا ہمارے سن ہو گئے بھائی، احساس ہی ختم ہو گیا. ہمارے ہم لوگ سنی اسی لیے کہلاتے ہیں غالباً سنی، ورنہ مجھے بتائے گا بھائی اسے اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا، جو کہتے ہیں دعوے دار ہیں ان کو بھی نہیں پتا. اہل سنت والجماعت کا مطلب اصل میں ایک حدیث کا ترجمہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک طبقہ جو ہے فرقہ وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام کے ہم قربان جائیں کہ انہوں نے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، ہمیں بتایا جائے تو وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے تاکہ ہم اس میں ہونے کی کوشش کریں. آپ نے دو جملے فرمائے، ما انا علیہ واصحابی. بھائی اس کا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت، سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. تو جو میرے طریقوں پر ہو اس سے مراد ہے سنت، اور جو میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو اس سے مراد ہے جماعت. تو یہ ہے اصل میں اہل سنت والجماعت جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ہم تو اصل میں سنی، اب اپنے آپ کو سن سے کہتے ہیں، یا اہل سنت ہیں یا اہل منت ہیں، دو ہی لوگ ہیں. اہل سنت سے میری مراد ہے جو باشرہ لوگ ہیں، اور اہل منت سے مراد ہے جو صاف کراتے ہیں. بھائی تو بھائی منت میں سے مت بنو، اہل سنت میں سے بن جاؤ. آج آخری دن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس بات کو، انشاءاللہ ویسے تو زندگی رہی آپ آتے رہے ملاقات ہوتی رہی تو پھر بھی عرض کرتا رہوں گا، لیکن اپنے نبی کی سنت سے پیار کرو. جن لوگوں نے داڑیاں نہیں رکھی وہ داڑیاں رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. آخر کب تک ہم باغی رہیں گے بن کر؟ باغیانہ دیکھو، ہر فوج کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، یہ مسلمان کا یونیفارم ہے. ہمارے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یونیفارم ہے یہ، اس لیے اس سے ہٹ کر مت رہو. اور کب تک آخر ایسا کرو گے؟ ایک دن انشاءاللہ کرو گے ضرور، لیکن بہت دیر ہو جائے گی اس وقت تک، جلدی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کچھ نہ کچھ فکر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سفیر آئے، لازمی بات ہے سفیروں کا ہر جگہ احترام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے قوم سے ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے ادھر کر لیا، وہ ادھر آ کے بیٹھے، آپ نے ادھر منہ پھیر لیا. پھر آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں کس نے یہ کہا کہ تم اپنی داڑیاں صاف کراتے ہو؟ کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے، رب سے مراد ان کا بادشاہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے حکم یہ دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں مونچھیں کٹاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کٹاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو ہمارے مذہب پر بھی نہیں تھے، دین پر بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یعنی ان کی شکلوں سے آپ نے اعراض کیا. ذرا تھوڑا سا غور کر لو میرے عزیز بھائیو، کل خدا نہ کرے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض اس بنا پر ہم سے منہ پھیر لیں کہ ہمارے چہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسے نہیں ہیں، تو بتاؤ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ میں آپ سے سچے دل سے کہتا ہوں، الحمدللہ میرے دل میں ذرہ برابر بھی حقارت نہیں ہے کسی کے لیے، لیکن یہ محبت ضرور ہے کہ آپ اپنے چہروں کو سجا لیجئے، یہ خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد ہونے کی علامت جہاں اور رکھی ہے، ظاہری علامت یہ بھی ہے. جانوروں کی بھی داڑھی ہوتی ہے مرد کے، شیر کی کیسی داڑھی جچتی ہے؟ آدمی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی شیر ہے. تو داڑھی ہونا تو سچی بات یہ ہے کہ مردانگی کی علامت. آپ کوشش کریں ہمت کریں، ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے. فوری طور پہ ارادے نہیں ہوتے تو یہ دل میں سوچ لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دے گا بھائی، اللہ سے دعا تو کرتے رہو، اور جب بھی ارادہ ہو جائے فوراً کر لو، لوگوں کی پرواہ مت کرو. بغیر داڑھی والوں کو کتنی بیٹیاں لوگ دے دیں گے بھائی، ایک آدھی ملے گی، کچھ زیادہ اس سے تو نہیں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ محض اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ ان کی خواتین پسند نہیں کرتی. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا خاموشی سے تنہائی میں کہ آپ داڑھی رکھ لیں. وہ بےچارے چاہتے تو تھے، کہنے لگے ایک دفعہ میں نے رکھی بھی تھی، عمرے سے واپس آیا داڑھی رکھ کے آیا، میری بیوی نے، میری سالی نے، دوسروں نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ مردوا کہاں سے چلا آیا، کون ہے یہ، کہاں سے چلا آیا، کون مردوا ہے، پردہ کرنے شروع کر دیے. یعنی ساری دنیا سے پردے نہیں کر رہے، داڑھی والوں سے کہا مرد آ گیا پردے. یہ سچی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، بالکل انہوں نے اسی طرح کہا، کہا کہ بس مجھے پھر مجبوراً داڑھی کٹانی پڑ گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اے ہماری خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کہ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، اس سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. مرزا مظہر جانے جانا کا معاملہ ہے، یہ کسی اور کا بحث ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک صاحب داڑھی صاف کر رہے تھے تو کسی سے کہا کہ آگا ریشمی تراشی، کہا جناب آپ داڑھی کاٹتے ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا کہ بھلے ریشمی تراشم والے دلے کسرا نہیں تراشم، کہ ہاں میں داڑھی کاٹ رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ چکھو دل رسول بھی تراشی و گوئی کے دل کسرا نہ بھی تراشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا اور کہتے ہو کہ میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا، اور کس کا دل توڑو گے تم؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے فوراً کہا کہ جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرا با جانے جا ہم راز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، آج تجھے میری آنکھیں کھول دی، کہ آج مجھے پتا چل گیا کہ واقعی میں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا تھا اور کیا کر رہا تھا. یہ کیسا گناہ ہے میرے عزیزو، کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو گناہ میں، روزے رکھ رہا ہے تو گناہ میں، حج کر رہا ہے تو گناہ ہے، عمرے میں ہے تو 24 گھنٹے حتیٰ کہ سو رہا ہے تو گناہ میں ہے، جاگ رہا ہے تو گناہ میں ہے. بتائیے، اب لوگ بات کہتے ہیں میں داڑھی رکھ کے ہی کام کر رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں رکھ کے کرنا جائز ہے. مثلا ایک آدمی ڈاگے مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو بھائی داڑھی کاٹ کے یہ کام کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور کوئی داڑھی رکھ رہے تو اس کے لیے ناجائز ہو جائیں گے. بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر داڑھی رکھے کوئی شراب پیے گا ایک گناہ ہوگا، اس کو شراب پینے کا گناہ ہے، داڑھی کٹانے کا تو نہیں. لیکن اگر کوئی شراب بھی پی رہا ہے داڑھی بھی کٹا رہا ہے تو ایک گناہ ہے، دو گناہ ہے. یہی کام سے اگر زنا کر رہا ہے تو دو گناہ ہے، ایک گناہ ہے. آپ سوچتے کیوں نہیں؟ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ سو رہے ہو تو گناہ میں ہو بھائی، جاگ رہے ہو تو گناہ میں ہو، مسجد میں بیٹھے ہو تو گناہ ایک ہوتا ہے، اس کا مسلسل ایک گناہ تو ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی توبہ کر. تو اس لیے میرے عزیز ہو، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے اسی پارے میں کہ اپنے رب سے کیوں غرہ کرتا ہے. الذی خلقک فسوّاک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا ٹھیک ٹھیک بنایا. اور یہ بتا دوں کہ ٹھیک ٹھیک بنانے میں یہ بھی داخل ہے، داڑھی کاٹنا یہ فطرت کو تبدیل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس فطرت میں انسان کو پیدا کیا ہے اس فطرت کو چھیلنا اور اس فطرت کو تبدیل کرنا ہے، اپنی شکل کو تبدیل کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو، اس فطرت کو کاٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ میرے عزیز بھائی ہیں، لیکن اس لیے اس خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پر جو اللہ نے میرے دل میں آپ کے لیے رکھی ہے، اور آپ کے دل میں بھی یقیناً محبت ہے، اس لیے میں اس محبت کی بنیاد پر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اس کام سے باز آ جائے اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھال لیں. اور اگر یقیناً کوتاہی ہے ہمارے اندر تو اس کو دل میں سمجھیں کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان گناہوں پر زیادہ پکڑ کرتے ہیں جو دیدہ دلیری سے کیے جائیں اور جدائی کے ساتھ کیے جائیں. اگر آدمی گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر کچھ غنیمت، لیکن خدا نہ کرے اس گناہ کو ہم گناہ بھی نہ سمجھیں تو یہ بہت بڑی برائی کی بات. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے وہ تمام بھائی جو ابھی تک اس سنت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے دل کو قوی فرما دے، اور ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو اس سنت کے اس سنت سے چہرے کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو اسلام پر اور دین پر قائم رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے، تو یہ سنت کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دینا یہ بھی تو اصل میں اسی کوشش میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن ایسا ہے کہ جس دن وہ چیخ قیامت کے دن کی ہوگی، لوگ اٹھائے جائیں گے، تو اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا. وصاحب و امہ و ابی، اولاد اپنی ماں سے باپ سے بھاگیں گے، کوئی قریب نہیں آئے گا، کام ہی نہیں آئے گا کوئی. ہم جن کے لیے آج گناہ کرتے ہیں کل ہمارے وہ قریب بھی نہیں پھٹکیں گے، اگر دور سے کوئی آتا نظر آ رہا ہوگا منہ چھپا لے، ایسا نہ ہو کہ آج کچھ مانگ نہ لے ہم سے. دنیا کے اندر ماں باپ اپنے حلق کا نوالہ بھی نکال کے اولاد کو دے دیتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہاں پر پھر بھاگیں گے کہ کچھ مانگ نہ لے آج یہ اولاد. اسی طرح ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے. اور پھر فرمایا کہ بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکہ تم مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، خوشخبری والے ہوں گے، خوشی ہوگی ان کے چہرے پر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے. اور وجوہ ہوئی ہوں میں دن علیہ غبرہ ترحقہ قطرہ، بعض لوگ اس دن جو ان کے سیاہ چہرے ہوں گے، اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنائے. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر کے اندر جہاں اور بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا، سورج جب ٹوٹ پھوٹ جائے گا قیامت کے دن، بعض نے فرمایا کہ یہ سورج سمندر میں ٹوٹ کر گر جائے گا، آگ لگ جائے گی سمندر کو اور یہی جہنم بن جائے گا. بعض روایت ایسی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، جیسے کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ تحت السرا میں نیچے اور جنت جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، لہذا ساتواں آسمان یہ جنت کی زمین ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش یہ اس کی چھت ہے جنت کی. اور جہاں تک جہنم کا معاملہ ہے تو وہ تحت السرا میں نیچے. بعض روایات ایسی آئی ہیں، یعنی جدید تحقیق کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، کہ بہت کوشش کی ہے لوگوں نے کہ زمین میں نیچے گہرائی اور کھدائی کرنا چاہتے ہیں وہ. تو اب تک سائنسدان جو ہیں تقریباً 6 میل جو ہے وہ نیچے جا چکے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک غلاف ہجری پتھر کا غلاف ہے پوری زمین کے اوپر، کہ اس سے نیچے جو برما کام نہیں کرتے اور مشینیں کام نہیں کرتی، ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو 6 میل نیچے تک، یعنی اس سے اگر یہ معلوم ہو کہ اگر واقع جہنم جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وجود ہے اس کا اور وہ دہک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، لیکن اس کی گرمی ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ تو جیسے کہ ابھی سائنسدانوں نے یہ بات بتائی کہ 6 میل نیچے ہم نے جہاں بھی کھودنے کی کوشش کی تو وہاں پر ایک ایسا سخت چٹان اور پتھر آ گیا کہ اس کے نیچے وہ اوزار کام نہیں کرتے. تو اگر کسی روایت سے یہ بات ثابت ہو جائے تو بہرحال یہ اس میں معین اور ممید ہوگی کہ بلا شبہ جب قیامت ہوگی تو یہ پتھر جو ہے وہ پھٹ جائے، اور پھٹنے کے بعد وہ جو معاملہ ہے دوزخ کا وہ اوپر آ جائے. تو یہی سمندر جو کہ 3 حصے ہے، سمندر جو ہے وہ 3 حصے ہے اور زمین 1 حصے ہے صرف، اس کے مقابلے میں چوتھائی ہے. تو اگر یہ سورج بھی سمندر میں آ کے گر جاتا ہے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر، تو ایسی صورت میں اگر اس سے آگ بھڑک جائے اور اسی کو جہنم بنا دیا جائے تو یہ کچھ بعید نہیں، بلکہ اس وقت پھر جو یہ زمین ہے یہ بھی جہنمی کا حصہ بن جائے گی. تو گویا پورا کا پورا کرا جو ہے وہ آگ ہی آگ ہوگا. تو اس لیے بہرحال یہاں فرمایا شمس کبرت، سورج کے بارے میں کہ جب وہ ڈبو دیا جائے گا قیامت کے دن. اسی طریقے سے ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ اڑتے پھریں گے، وہ ادھر جبال سیرت. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب ذکر فرمانے کا فرمایا، وحید المعودت سئلت بأی ذنب قتلت، اس دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو کیوں مار ڈالا، قتل کر دیا. یعنی کفار چونکہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بأی ذنب قتلت، تم نے کس گناہ میں انہیں مارا، آج ہمیں بتاؤ. اس کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابرار نیک لوگ جو ہیں نعمتوں میں ہوں گے اور فجار جو ہیں جہنم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جہنم سے اور جنت میں داخل فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں. بعض لوگ آج کل یہ عام ہو گیا ہے کہ جو بھی چیز دے رہے ہیں ہم، بعض اوقات 1-2 روپے کم ریٹ لگا کر چیز کم تول رہے ہیں، کم بھی اسی طریقے سے ناپ رہے ہیں تو کم، ہر چیز میں ڈنڈی مار رہے ہیں. جہاں بھی گوشت ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جناب ہوا بھر دی جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ آج کل وہ سسٹم ایسے آ رہے ہیں کہ اس میں سب بےمانی چل رہی. میں نے جیسے کہا نا، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری کا ہے، ہر معاملے کے اندر حرام خوری چل رہی ہے. جو چیز جو ہے وہ ہم خراب چیز ہے اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی چیز دکھا کے خراب چیز بیچ دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں دھوکہ دہی میں داخل ہے. تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ سب ڈنڈی مارنے میں شامل ہے. ویل للمطففین میں سب کچھ آ جاتا ہے. ہلاکت ہے کم تولنے کم ناپنے والوں کے لیے، اور اسی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. پورا نہ دینا، کچھ دکھانا اور دینا کچھ اور، اور کپڑے کو کھینچ کر کم کر دینا، یا اسی طریقے سے تولتے ہوئے جو ہے وہ نیچے کوئی مقناطیس وغیرہ لگا دینا، جس سے جو ہے وہ پتہ چلا کہ ہر کلو میں تقریباً چھٹاک آدھا پاؤ کم ہو جائے، 100 گرام کم ہو جائے. اس قسم کی چیزیں آپ جا کے دیکھیے. تو یہ عام سے معاملات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، بچنا چاہیے ان سے. اور اسی میں داخل ہو جاتا ہے اپنے اوقات کی پابندی. جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی جو اوقات ہیں تو ذمہ داری سے اس کو پورا کرنا چاہیے. مثلا 9 بجے پہنچنے کا ٹائم ہے اور 5 بجے چھٹی کا ٹائم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ 9 بجے گھر سے چلے اور 5 بجے گھر پہ ہو. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، 9 بجے گھر سے نکلتے اور 5 بجے گھر پہ ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے پہلے سے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں کہ بس چھٹی کا ٹائم ہو گیا. اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو اپنے کاموں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، چائے پی رہے ہیں، اور جناب لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں اور کام نہیں ہو رہا، یہ سب اسی ویل للمطففین میں داخل ہے سب. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یعنی دنیا کے اندر جو کفار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان سے انگلیوں سے اشارے کرتے تھے یا آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب مسلمان ان کے سامنے جو گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں، وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. تو یہ آنکھوں سے اشارہ کرنا یہ بھی اچھی چیز نہیں، منع فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ اہل یعنی مسلمان ان کو فار پہ ہنسیں گے پھر قیامت کے دن. دنیا میں آج جتنا چاہیں یہ مذاق اڑا لیں، لیکن کل ان کو مذاق کا نشانہ بننا پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے اونٹ کو پیدا کیا ہے، تو اس کی ذرا پیدائش میں غور کرو، کیسی ہم نے پیدائش رکھی ہے. اور ایسے ہی پہاڑ، کیسے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، زمین کس قدر جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے. تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے مظاہروں کا ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور کتنا بلند کر دیا آپ دیکھ لیجئے. 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے کہ نہیں، گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دنیا بھر میں، پورے عالم اسلام میں، پورے عالم کفر میں بھی جہاں کہیں اگر مسجدیں ہیں وہاں اذانیں ہوتی ہیں، تو اذان کے وقت جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی بلند ہوتا ہے. تو ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جہاں اللہ کا نام ہے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ نے نام کو بلند کر دیا. اور اسی طریقے سے سورہ وتین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنا کر، ایک زمانے میں یعنی ایک خلیفہ، اس وقت ذہن میں نہیں کون سے خلیفہ کا دور تھا، تو حکومت کا ایک بڑا افسر جو ہے وہ بیٹھا ہوا، یعنی میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور سامنے چاند جو ہے وہ نکلا ہوا تھا. بہت زیادہ محبت میں جوش میں آیا تو کہنے لگا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. بیوی کو کہہ بیٹھا، یعنی کہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. بیوی فوراً، اس زمانے میں کچھ دینداری تھی، فوراً اس نے پردہ کر لیا کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا، چاند سے بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے؟ چاند کو تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب چاند جیسا چہرہ ہے، اس سے تو مثالیں دیا کرتے ہیں اس کی، تو اس سے زیادہ حسین کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا فوراً چلے گئے کہ بھئی تم پہلے مسئلہ معلوم کرو، پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو. اب ساری رات اس نے بے چینی میں گزاری. صبح خلیفہ وقت کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ آج اسی طرح غلطی ہو گئی، یہ بات کہہ بیٹھا ہوں میں، اور ساری رات بے چین رہا ہوں، پریشان رہا ہوں، ذرا مفتیان کرام سے معلوم کرو کیا مسئلہ ہے. سب علماء کو بلایا گیا، سب نے کہہ دیا کہ بھئی طلاق تو ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاموش تھے. ان سے پوچھا کہ تم کچھ بول نہیں رہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں؟ کہا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، سورج بہترین اور چاند بہترین سانچے میں نہیں ہے، انسان کو سب سے خوبصورت بنایا دنیا کا. تو بالاتفاق سب نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اللہ نے یہاں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اب لوگ اگر انسان نبیوں کو انسان ماننے سے بھی انکار کر دیں، انسان نہیں مانتے نا، بعض لوگ کہتے ہیں تعجب کرتے ہیں کہ نبی اور انسان کیسے ہو سکتا ہے، یہ بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو لقد خلقنا، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسان کو سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا، اور پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم اس کو اسفل السافلین میں لوٹا دیں گے. بعض نے فرمایا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انتہائی خوبصورت، اور اس کے بعد پھر آدمی کا جب بگاڑ شروع ہوتا ہے تو نہ منہ میں دانت رہتے، نہ پیٹ میں آنت رہتی، کمر جھک کے مچھلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، اور اس کے بعد سے سب معاملے کھیل بگڑ جاتا ہے. نانا نانی جب بن جاتے ہیں، دادا دادی بن جاتے ہیں، کھیل بگڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا. اور جو اپنے آپ کو حسینہ عالم شمار کرتی تھی، اس کے بعد پھر وہ مچھ باتیں پھرتے ہیں کہ کوئی دیکھ کے ہی نہ کہتے کیا بات ہے، حسینہ کا دانت کیوں ٹوٹ گیا، چہرے پہ جھریاں کیوں پڑ گئیں، تو اس وقت پھر مجھ باتیں پھرتی ہیں. تو اس لیے بھائی دنیا کے حسینوں کا یہی عالم ہے. اس لیے جس ذات نے ان حسینوں کو پیدا کیا ہے اس سے دل لگائیے. اگر اس ذات سے آپ دل لگائیں گے جس نے ان حسینوں کو پیدا کیا ہے، جو حسینوں کے نمک کو جس نے پیدا کیا، اس مالک اور خالق کو پہچانیے اور اس سے محبت کیجئے، تو یقیناً پھر دنیا کے سارے حسین جو ہے وہ جو ہے ہماری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنے والی بات. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتے ہیں، عبرت کی چیز بن جاتا ہے انسان. اور آگے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے سلسلے میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر نازل فرمائی، جس کی آپ فضیلتیں سن چکے ہیں. سورہ قاریہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھٹ کھٹا دینے والی چیز قیامت کا ذکر فرمایا، اور جس دن پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالے بن کر اڑیں گے اس کا ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اللہ نے سورہ تکاثر میں فرمایا کہ مال کی کثرت نے تمہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیا. یعنی ہر آدمی کہتا ہے کہ پیسہ 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 آئے، حلال حرام کچھ نہیں، کسی بھی طریقے سے آئے. ایک صاحب کا کسی نے موبائل چوری کر لیا، انہوں نے اپنے موبائل پہ جب فون کیا تو جس نے چوری کیا وہ اس صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو میری مجبوری ہے، میری چار بہنیں ہیں، میں نے شادیاں کرنی، چوری تو لازمی چیز، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ بن گیا ہے اب جناب لوگوں کا نظریہ، بہنوں کی شادیاں چوری کے مال سے کرے گا اور ڈاکوؤں کے ڈاکے ڈال کے کرے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا آگے چل کے؟ پھر ڈاکو اور چوری پیدا ہوں گے، پھر اب معاشرے کے اندر خرابی کے سوا کچھ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. یہ صرف ہلاکت میں ڈال رکھا ہے مال کی کثرت نے. اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر ڈالا، یعنی اس حرص میں تم مر گئے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا سوئے. یعنی یہ مال کی کثرت کا جنون ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قبر میں چلا جاتا ہے لیکن مال کی کثرت اس کا جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، حرص ختم نہیں ہوتا. اور آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے مال جمع کرنے کا شوق بڑھتا جاتا ہے. جوانی میں تو پھر بھی خرچ کرتا ہے، کہتا نا بھائی جوانی میں اللہ تعالی میں اڑا دیا. تو جوانی میں تو آدمی خوب ادھر کھایا ادھر پیا ادھر چلا گیا ادھر گھومنے چلا گیا، تو مال کی پرواہ بھی نہیں کرتا. لیکن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے کہتا ہے اب جمع کرنا شروع کرو. تو جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے مال کی محبت دل میں اس کی اور زیادہ جمنی، حتیٰ کہ وہ قبر کا منہ دیکھ لیتا ہے لیکن اس مال کی محبت سے باز نہیں آتا. اس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ کل سوف تعلمون، ان قریب جان لو گے. ثم کل سوف تعلمون، پھر ان قریب جان لو گے. حتیٰ کہ تمہیں علم الیقین حاصل ہو جائے گا، یقینی علم. اور لترون الجحیم، اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لو گے. اور پھر تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے گا، جس کو عین الیقین کہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر جو چیز حاصل ہوتی ہے. اور اللہ فرمائے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم تم سے سوال کریں گے کہ تم نے نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی تھی تم نے اس کا کیا حق ادا کیا. اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا کس درجے میں حق ادا کیا. سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. یہ خاص مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں عطا فرمایا گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو یہ مقام نہیں عطا فرمایا، حوض کوثر آپ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے کہا کہ یہ تو مقتول نسل ہو گیا. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نشانیہ کا ہوا لکھتا, آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہونے والا ہے. آج کون جانتا ہے جناب ولید بن مغیرہ کو, کون جانتا ہے جناب ابو جہل کو, اس کی نسلیں کہاں چلی گئیں؟ کیا دنیا میں کوئی آدمی ایسا جو کہے کہ صاحب میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں؟ کوئی کہنے والا نہیں. اسلامی تاریخ ہی کی برکت سے ان کا نام آج سے وہاں اتنا بھی لوگ جانتے ہیں, ورنہ شاید دنیا کفر دنیا عالم میں کوئی ان کا نام بھی نہ جانتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ پانچوں وقت آپ کا نام بلند ہوتا ہے اور آپ کی ساری روحانی اولاد بیٹھی ہوئی ہے یہ, اور دنیا اسلام میں جہاں کہیں بھی ہیں سب آپ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں, رہبر سمجھتے ہیں, سرپرست سمجھتے ہیں, اپنا روحانی باپ جانتے ہیں. اور پھر آپ کی نسبی جو اولاد ہے, چاہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کیوں نہ ہو, یعنی علوی کیوں نہ ہو, لیکن وہ بھی الحمدللہ موجود ہیں اور قیامت تک رہے گی, سادات موجود. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل بھی چلائی اور نسبی نسل کے علاوہ روحانی اولاد جو ہے وہ بھی آپ کی پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی, اور آپ مقتوع نسل نہیں ہوئے بلکہ مقتوع نسل وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مقتوع نسل ہو جائیں گے, یعنی آپ کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے. لیکن آج نام لیوا ان کے نہیں جنہوں نے یہ کہا تھا. آج سورہ نصر ہے, جب یہ نازل ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے. آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رو کیوں رہو؟ کہا کہ اس میں تو آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا کی ضمنی طور پہ خبر ہے. آپ نے اس کی تصدیق فرمائی تو صحابہ اکرام خوش ہو رہے تھے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پھر حکم دیا گیا, فسبح بحمد ربک واستغفر, آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی, استغفار کیجئے. اور اس سے پہلے سورہ کوثر میں کہا گیا کہ فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے قربانی بھی کیجئے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ساری زندگی آپ کی دین کے مطابق گزر رہی تھی, اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ نمازیں بھی پڑھیے قربانی بھی کیجئے تسبیح بھی کیجئے استغفار بھی کیجئے, سب کام کا حکم ہے. ہم اپنے آپ کو بالکل مبرہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے کہ صاحب نماز پڑھ لی کافی ہے, اس کے علاوہ پھر چھٹی. حالی نے کہا ہے مسدس حالی, آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی ہو تو پڑھ لینا, اچھی چیز ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, ولی کو جو چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اور نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. کشادہ جو ہے راہ مسلمانوں پر, جو چاہے کریں. تو یہ طنز کیا ہے حالی نے, اس کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی وہی پابندی ہے. ہم اگر کوئی کافر اگر مسجد کے برابر سے ڈھول بجاتا وہ گزر جاتا تھا تو اس پہ چھرے اتار دیتے تھے پیٹ میں کہ مسجد کی توہین کر دی. آج مسلمان ایسی اونچی آوازوں سے گانے بجاتے ہیں کہ ہم شرم آتی ہے مسجد یا نماز کے اندر گانے چل رہے ہیں اور ڈھول پیٹ رہے ہیں. اس دن آپ نے دیکھا تراویح کے دوران میں جو آتش بازی ہوئی, کتنے لوگوں کے بےچارے گھبرا بھی گئے کہ نہ جانے کیا ہو گیا, پتہ نہیں ایسی کون سی خوشی حاصل ہو گئی تھی اس کو, اور اب بھی وہ خوشی اس کی برقرار ہے یا نہیں. لیکن اس کو نماز کا وقت ملا, اور وہی ہے کہ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال ہماری اصلاح فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اور بھی زیادتی فرما دی تھی, تسبیح بھی کرتے تھے سبحان اللہ اور استغفر اللہ, اور یہ پورے پڑھتے رہتے تھے کہ مجھے جو حکم دیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ انسان کی موت جب قریب آئے, اب انسان کی موت کب قریب آئے گی, وہ اور کچھ نہیں تو کچھ چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی عمر زیادہ ہو جائے یا آدمی بیمار ہے, تو کسی وقت بھی, ویسے تو جوان کسی وقت بھی جا سکتے ہیں, لیکن جب اس قسم کا معاملہ آ جائے کہ 40 سے آدمی کراس کر جائے, اور یا یہ کہ اس سے بھی زیادہ بڑھاپے کی طرف پہنچ جائے, تو پھر تسبیح استغفار بڑھا دینی چاہیے. نہیں پتا کہ کس وقت بلاوا آ جائے, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, اللہ تعالیٰ کس وقت بلا لے تو ایسا نہ ہو کہ کھڑی کی کھڑی رہ جائے پھر, اس لیے اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ نہ اس کو اس کے مال نے فائدہ دیا. آپ دیکھیے کہ اس کے پاس مال تھا لیکن وہ مال کہاں. آدمی مرتا ہے مال تو ویسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر بھی اگر پڑے گئے وہ بیکار ہیں, اس کی کسی کام کے نہیں ہیں. اب بعد والے کیا کریں گے اس کا بھی اسے پتا نہیں. اس لیے کماتا ہے خوب محنتوں سے, نہ جانے کس کس کا خون کر کے, کس کس کا حق مار کے, ناجائز طریقے سے, اور کھاتا صرف دو روٹی, اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. ہر نوالے کے ساتھ اشرفی بوٹی کی جگہ نہیں کھا سکتا, یہ کھا لے گا کہ میں روٹی کے ساتھ اشرفی کھا لوں, آخر میں کما رہا ہوں اشرفی تو اشرفی کھاؤں بھی تو صحیح, لیکن کھا کے دکھائے کوئی نہیں کھا سکتا. بھوکا ہو اور سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں پیٹ بھر جائے گا, جواہرات پڑے ہوئے ہوں یا اربوں روپے پڑے ہوئے ہوں اس کے سامنے, کسی کمرے میں بند کر دو اس کو 40 دن کے لیے اور پیسوں کے ڈھیر ہوں, کچھ حاصل کر لے گا ان پیسوں سے. مطلب یہ کہ بہرحال ضرورت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیا جائے, کم از کم جائز طریقے سے حاصل کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جس طرح بھی, تو بہرحال فرمایا کہ اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے لیے بلایا تو اس کو بھی جمع کیا, سب کو بلایا کہ آؤ, اور فرمایا کہ دیکھو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہے, حملہ آور ہے, تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, کیا تم مان لو گے؟ کہا کہ اب تک تو آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس لیے نہ ماننے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فرمایا تو بس تمہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے اور تم ایک دن ختم ہو جاؤ گے, اور آپ نے دین کی دعوت دی تو اس بدبخت نے اس وقت کہا کہ تبن لکا لہذا جمع تھا نا, یعنی تیرا ستیہ ناس ہے, تو نے کیا اس لیے جمع کیا تھا ہمیں, الیاذ باللہ. یہ لفظ اس نے ادا کیا, اللہ تعالیٰ نے جواباً بھی وہی لفظ ادا فرمائے, تبت یدا ابی لہب, مطلب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ہاتھ ٹوٹ جانے کا دو مطلب, ایک تو اس کے واقعتاً ہاتھ ٹوٹ جائیں بدبخت کے, اور ایک یہ ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کی مخالف ہو جائے. اگر باپ کا نظریہ اور ہو, اولاد کا نظریہ اور ہو, تو دنیا میں تو ہاتھ ٹوٹ ہی گئے نا اس کے, کہتے ہیں بھائی ہمارے تو ہاتھ ٹوٹ گئے, ہمارے بچوں نے ہمارے ہاتھ توڑ دی, اولاد کسی اور طرف نکل گئی, باپ کہیں اور نکل گیا, تو پھر ہاتھ ٹوٹتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتے. اسی طریقے سے اس کی بیوی تھی, اس کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی بڑی مددگار تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی بدبخت. مالدار ہونے کے باوجود جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی تھی, اور اس نون لکڑیوں کو جو ہے گٹھے بنا کر پیچھے لٹکاتی تھی, اور اس کو اپنی گردن میں رسی باندھتی تھی. وہ ایک دن رسی ہی اس کی گلے میں پڑی اور اسی سے سانس گھٹا اور مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی میں فرمایا کہ حمالت الحطب, ومراتہ اس کی بیوی حمالت الحطب, جو حمالہ تھی اٹھانے والی تھی لکڑیوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا. ابو لہب اصل میں یہ بالکل سرخ تھا, بالکل ٹماٹر کی طرح, اس لیے اس کا لقب ابو لہب پڑ گیا, ورنہ اس کا نام عبد العزت, لیکن چونکہ سرخ سرخ و سفید تھا بہت زیادہ, اس لیے اس کا نام ابو, اور ابو لہب اس کا لقب اس اعتبار سے پڑا کہ جہنم میں جائے گا چونکہ, تو وہ بھی سرخی, آپ کی سرخی بھی ایسی ہوتی ہے جیسے چہرے کی سرخی ہوتی ہے بعض لوگوں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آگے سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں, یہ دونوں صورتیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے, دنیا میں کھانا کھانے کی ضرورت ہے, پانی پینے کی ضرورت ہے, ہر انسان کو ان دونوں صورتوں کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا, اور اللہ رب العزت نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ کس یہودی نے جادو کیا ہے, کس چیز پر جادو کیا ہے, کس کنویں میں ان چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے. چنانچہ آپ نے وہ چیزیں نکلوا بھی لی تھی, اور یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں. تو اللہ تو آپ نے ان صورتوں کو پڑھا اور پڑھ کر دم کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ جو گٹھیں تھیں خود بخود کھل گئیں, اور آپ پر جو سحر اور جادو ہوا تھا اس کا اثر بھی ختم ہو گیا. تو دین دنیا کے نفع کے لیے ہیں یہ دونوں صورتیں. سورہ کافرون بھی ایسی صورت ہے, اسی طرح سورہ جو ہے نصر اور سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. اور سورہ کافرون کے بارے میں بات کہنا بھول گیا کہ مطلب چونکہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جس میں ہمارے لیے تھوڑی سی کشش ہو. ایک صحابی کو آپ نے پوچھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر پہ تم جاؤ تو سب سے زیادہ خوشحال ہو اور سب سے زیادہ مالدار ہو اور تمہارے پاس سب سے زیادہ سامان ہو؟ کہا کہ ہاں یہ تو چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سورہ کافرون پڑھا کرو. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں جب سفر پہ ہوتا تھا اس سورت کی تلاوت کرتا تھا اور میں سب سے زیادہ خوشحال ہوتا تھا. تو جہاں آخرت کا فائدہ ہے دنیا کا بھی ہے, لیکن آخرت کا فائدہ اس میں کیا ہے کہ یہ سورت جو ہے اصل میں کفار نے کہا تھا کہ کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں, کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز مت کیجیے. قل یا ایھا الکافرون, آپ کہہ دیجیے کافر ہو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور آخر میں فرما دیا لکم دینکم ولی دین, تمہارا عمل تمہارے لیے, ہمارا عمل ہمارے لیے, تمہارا اور ہمارا راستہ جدا ہے. اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کی طرف میں آتا ہوں کہ دین دنیا کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری کرتے ہیں. کسی قسم کا بھی جادو ہو, سحر ہو, اس کی عادت ڈالیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ اس کو تم رات کو سوتے میں بھی پڑھو اور جب سو کر اٹھو تب بھی پڑھو, اور اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھو. تو انشاءاللہ یقین ہے کامل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے, اللہ نے چاہا تو دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے جتنے بھی شہر, جادو, ٹوٹکے, آسیب اور الٹی سیدھی چیزیں, ہر شخص کہتا تھا مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا, مجھے کسی نے کچھ کر دیا. انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیے, اللہ نے چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس پر چیزوں پر دم کر کے اور اس کے بعد پھر اس کو کھا لیا کریں, انشاءاللہ وہ کسی نے اگر کوئی دم کر کے بھی چیز بھیجی ہوگی تب بھی انشاءاللہ اثر باطل ہو جائے گا. لیکن یقین کامل کے ساتھ ہو کہ اللہ کے کلام میں ایسی ہی طاقت ہے. آج ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں رہی, اصل میں اللہ کا کلام وہی کا وہی ہے لیکن ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں. بس بھائی بات ختم ہو گئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور کروں گا بھائی انشاءاللہ. تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ بیان تو بھائی ختم ہو گیا, اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ رمضان المبارک کے اعتبار سے شاید آخری بیان ہو. آخر میں کوئی بات آپ حضرات کو بری لگی ہو, زبان سے نکل گئی ہو, تو للہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اسے معاف کیجیے گا. میں نے جو کچھ بھی کہا دل سے کہا, محبت سے کہا, درد دل سے کہا, کسی قسم کی دنیا کی لالچ کی بنا پر کوئی بات نہیں کہی, نہ کسی کی تحقیر کے لیے کہا. اس لیے اگر کوئی بات ایسی ہو کہ آپ کو اس سے صدمہ پہنچا ہو تو میں بہرحال آپ سے معافی کا خواہشگار ہوں, اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ محبت جو میرے دل میں آپ کے لیے ہے, آپ کے دل میں میرے لیے ہے, اللہ اپنی رضا کے لیے اس کو باقی رکھے, دائم رکھے ہمیشہ اپنے فضل خاص سے. اب دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, عاجز بندے ہیں, کمزور بندے ہیں. اللہ کسی تیری عبادت کرنی چاہیے, اللہ ہم حق عبادت ادا نہیں کر سکے جیسے تجھے پہچاننا چاہیے. اللہ تیرے پہچاننے کا حق ادا نہیں کر سکے. اے اللہ اس ماہ مبارک کا حق ادا نہیں کر سکے حتیٰ کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو. اکثر ایام اس مہینے کے گزر گئے, کچھ راتیں اور دن باقی ہیں. اللہ اپنے فضل خاص سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے, یہ مہینہ گزرنے نہ پائے کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی اسے معاف فرما دیجیے، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی اسے معاف فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم آپ سے رحم کے طالب ہیں، اے اللہ رحم کے طالب ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمیں دوزخ سے آزاد فرما دیجیے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، اے اللہ جس جس کا کوئی بھی حق ہمارے ذمے ہو، ہمارے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، کسی بھی مسلمان مرد و عورت کا، اے اللہ مرنے سے پہلے ان حقوق سے ہمیں سبک دو فرما دیجیے، ہم سرتاپا گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ لیکن ہم تیرے بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تو فضل فرما دے، کرم فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے، یا اللہ دل و جان سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، اپنے دل و جان سے بڑھ کر ہمیں آپ سے محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اے اللہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس جس کی جو بھی خواہش ہے، یا اللہ آپ جانتے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو، خواہشوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز خواہشوں کو پورا فرما دیجیے، ہمارے بھائی سلیم نے دعا کے لیے کہا ہے، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے انہیں بھی اور ہم سب کو نجات عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم رزق حلال طلب کرتے ہیں، ہمیں رزق حلال عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ پورے ملک پر اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ جو لوگ قسم پرسی کے عالم میں ہیں اپنے فضل خاص سے ان کی مدد فرمائیے، یا اللہ مدد فرمائیے، اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی اور تیری طرف متوجہ ہونے کی کامل طریقے پر توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بزرگوں کو سلامتی عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، اے اللہ سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو پوری دنیا میں جاری و ساری فرما، اسی طریقے سے ہمارے حضرات حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی عبدالرؤف صاحب اور دیگر جو حضرات ہیں دارالعلوم سے متعلق ہوں، نیوٹاؤن سے متعلق ہوں، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جہاں فاروقیہ کے ہوں، اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں جن کے نام ہم نے لیے یا نہیں لیے، اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، اور ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ اے اللہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل خاص سے ہماری ذات کو بھی اللہ کارآمد فرما دیجئے، ہم سے بھی دین کا کام لے لیجئے، اے اللہ دنیا میں جس کو جہاں کہیں جس سے مناسبت ہے اس کو وہاں جوڑ دیجئے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی محبت بھی عطا فرمائیے، اور یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جو ہیں، ہمارے بچے، اللہ ان سب کے لیے بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمیں بھی عافیت عطا فرمائیے، انہیں بھی عافیت عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ ایک دعا آپ کر لیجئے، میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہوگا ان کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اسی طریقے سے اور جس جس نے جس جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اگر ان کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک رخصت ہو گئے دنیا سے، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جو عزیز رشتہ دار اے اللہ جو بھی ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں اہل اسلام میں دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما کر ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اور اے اللہ جو ہمارے بزرگ زندہ ہیں انہیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، جسم کی سلامتی کے ساتھ، خود ہمیں بھی اے اللہ ایمان اور جسم کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ سلامت رکھیے، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.